نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، حضرت حسن بصری رحمه اللہ تعالی ان کی مجلس ہوتی تھی، درس ہوتا تھا ان کا، تو ایک دن حضرت تشریف نہیں لائے، اپنے حجرے سے نکلے نہیں اور طلبہ انتظار میں بیٹھے رہے، تو طلبہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نو عمر بچے ہی تھے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی، تو بڑے بڑے علماء ان کے پاس آتے تھے، تو باہر تشریف نہیں لائے، کبھی عذر ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو ہے سنجیدگی نہیں ہے، مساجد میں سنجیدگی ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، امام صاحب اگر کسی دن مسجد میں تھوڑی تاخیر سے نماز کے لیے پہنچ جائیں تو سوچنا چاہیے کہ روزانہ آتے ہیں وقت پر، تو آج اگر تاخیر ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عذر پیش آ گیا ہو، ہم میں سے ہر شخص کو عذر پیش آتا ہے، ہم بھی بالکل تیار ہو کر کے مسجد جا رہے ہیں اور اچانک استنجا کی حاجت ہو گئی تو تاخیر سے پہنچے، تو یہ جو ہمارا مزاج ہے کہ گھڑی کی طرف نظر ہوتی ہے اور امام صاحب کی طرف، یہ مناسب نہیں ہے، اور بعض مسلیوں کو اتنی اجلت ہوتی ہے اور اتنے وہ ٹائم کے پابند ہوتے ہیں نماز کے معاملے میں اور امام کے معاملے میں کہ ذرا ان کو امام صاحب نظر نہیں آئے تو کسی کو فوراً ڈھونڈ کر کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ آگے آ جائیے، تو یہ اصل میں وقت کی پابندی کی بات نہیں ہے، بعض مسلیوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ وہ امام کو وکٹیمائز کرتے ہیں اور امام کو غلطیاں کرنے والا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو اچھا لگتا ہے کہ امام صاحب وقت پر نہیں آئے، اب کسی کو کھڑا کر دو تاکہ ہم یہ کہہ سکے کہ ہمارے امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے وقت پر نہیں آتے، بہت غیر حاضری کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب مسجد میں آ گئے ہیں، وہ سنت میں مشغول ہیں اور اس کی وجہ سے آدھی منٹ تاخیر ہو گئی، سنت پڑھ رہے ہیں پھر بھی وہ کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں، تو وہ جو بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے وہ سمجھدار تھے سب، جیسے ماشاءاللہ یہاں پر بھی ایک نظام ہے، تو پورا مجمع بیٹھا رہا، 10 منٹ تاخیر سے ہم پہنچے، بیٹھا رہا اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ کوئی وجہ ہوگی جس نے روکا ہوگا، اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے، تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ایک بے تکلف ساتھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ سب طلبہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت آج مجلس میں تشریف نہیں لائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی اندر جاتا ہوں اور بڑے میاں کو نکال کے لاتا ہوں، بے تکلفی تھی، وہ اندر چلی گئی، ہو سکتا ہے کہ مسجد سے بالکل دیوار دونوں کی ایک ہی ہو، جو بھی شکل تھی، یا حضرت کے گھر کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں، اندر چلے گئے اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو وہ لے کر کے باہر آئے، تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے باہر نکل کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، لیکن ایسی بات نہیں تھی کہ میں نے آج درس سے غیر حاضری کا ارادہ کیا ہوا تھا. جتنی مجھے تاخیر ہوئی اس پوری تاخیر میں میرا مجلس میں شرکت کا پورا ارادہ تھا، کسی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی اور تم سب بیٹھے رہے. تو میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، اور پھر انہوں نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک دن عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئی اور سب آ گئے، اذان بھی ہو گئی عشاء کی، اور معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلتے تھے اور جب تب اقامت ہوتی تھی اور پھر آپ مصلی پہ آتے تھے، ایک گھڑی والا وقت نہیں تھا وہاں، جب امام صاحب آتے تھے نماز شروع ہو جاتی تھی. اب ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کے بعد تھوڑی دیر میں نکل آتے تھے اور مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اقامت ہوتی تھی نماز پڑھا دیتے تھے. لیکن اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی تاخیر ہوئی، یہاں تک کہ جو چھوٹے بچے عشاء میں آئے ہوئے تھے وہ تو سو گئے اور جو بڑے تھے ان کو بھی اونگ آنے لگی. بہرحال تاخیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اچھی خاصی تاخیر ہو گئی، ہو سکتا ہے ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہو کر کے ایک ارشاد فرمایا. یہ کون سنا رہا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو سنا رہے ہیں. ان کو یہ حدیث سنائی کہ اس وقت تمہارے علاوہ اور کوئی جاگ نہیں رہا ہے، اس لیے کہ سب اپنے اپنے کام کر کے سو گئے، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے علاوہ اور کسی جگہ پر جس نے بھی نماز پڑھنی تھی کوئی دور رہنے والا تھا وہ نماز پڑھ کر کے سب سو گئے. کہ اس وقت تم ہی جاگ رہے ہو اور تم سب جاگے ہیں نماز کے لیے، نماز کے انتظار میں. تو یہ تمہارا ایک ڈیڑھ گھنٹہ جو گزرا اس کے بارے میں یہ خیال نہ آئے کہ ضائع ہو گیا. جب تک تم نے نماز کا انتظار کیا اس وقت تک تم نماز ہی میں تھے. یہ حدیث حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی، اور پھر ان سے کہا کہ تم بھی ایک خیر کے کام کے لیے آئے تھے اور تم گئے نہیں، بیٹھے رہے. تو جب تک تم بیٹھے رہے تم بھی خیر کے کام میں رہے. تو میرے دل نے چاہا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نبوی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ بات ارشاد فرمائی، تو میں نبوی سنت اور حسن بصری دونوں کی سنت پر عمل کر کے آپ حضرات کو بھی یہ بات بتلا دوں کہ جب تک آپ حضرات نے ہمارے آنے کا انتظار کیا آپ کو اجر و ثواب ملتا رہا ہے. اللہ تعالی شان و ہم سب کو علم صحیح عطا فرمائے اور علم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی شان و شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور وافر مقدار میں ہمیں علم نصیب فرمائے، اس میں اللہ نور پیدا فرمائے، برکت پیدا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے عالم میں اس علم کو عام کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ اس کے لیے وسائل بھی نصیب فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونسلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. یکسوئی کی اہمیت اور مولانا صادق الیقین صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا صادق الیقین صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ مولانا صادق الیقین صاحب رحمت اللہ علیہ نے کچھ سال مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت اٹھاتے رہے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے, محدث بھی تھے اور حاذق طبیب بھی. سلوک طے کرنے کے لیے محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اسی مقصد کے لیے وہاں گئے تھے. ایک دن حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مولوی صادق الیقین, مکہ جیسی بابرکت جگہ اور تم نے محنت بھی بہت کی اور جو کچھ ہو سکا میں نے بھی کیا, لیکن نفع نہیں ہوا اور قلب کی صفائی نہیں ہوئی, اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم گنگوہ چلے جاؤ. کہاں سے بھیجا جا رہا ہے؟ مکہ مکرمہ سے, حرم پاک سے. کہا, گنگوہ. اور بھیج بھی رہا ہے شیخ؟ کس کے پاس؟ اپنے مرید کے پاس. یہ ہے مخلصین کی جماعت, شیخ بھیج رہا ہے اپنے مرید کے پاس. اور چونکہ مولانا کو اعتماد تھا اپنے شیخ پر, اس لیے کوئی اشکال بھی نہیں ہوا. تیار ہو گئے اور گنگوہ چلے گئے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے حالات دریافت کیے تو دو چیزیں سامنے آئیں. ایک یہ کہ ان کا حدیث کا مشغلہ ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ مریضوں کے لیے نسخہ لکھتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ دونوں چیزیں ترک کر دو. دیکھو, جب شیخ سے کامل عقیدت ہوگی تب ہی حدیث کا شکر چھوڑ سکے گا, ورنہ کہے گا کہ یہ کوئی بات ہوئی کہ مجھے حدیث سے روک رہے ہیں. لیکن مولانا صادق الیقین صاحب رحمت اللہ علیہ کو پوری عقیدت تھی, اس لیے دونوں کام چھوڑ دیے اور 30 دن میں سلوک طے ہو گیا. 30 دن میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی معرفت و نسبت حاصل ہو گئی اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا. اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث پڑھانے سے کیوں روکا؟ مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ تصوف کے امام تھے. آپ فرماتے ہیں کہ حدیث اور طب ایسے مشاغل ہیں کہ دھیان ہر وقت ان میں رہتا ہے.
جو لوگ حدیث پڑھاتے ہیں تو حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعہ کے درمیان بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں. جو لوگ کئی سالوں سے پڑھا رہے ہیں انہیں بھی, اس لیے کہ وہ تو علم کا ایک سمندر ہوتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ حدیث کا مطالعہ کرنے والوں کے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں وہ مطالعہ مزید کرتے ہیں اور علم بڑھتا ہے ان کا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوال پیدا ہوا, حدیث لے کر کے بیٹھے, کوئی سوال پیدا ہوا, اس شرح کو دیکھا جواب نہیں ملا, اس شرح کو دیکھا جواب نہیں ملا, اس شرح کو دیکھا جواب نہیں ملا. تو جب تک وہ جواب حل نہیں ہوتا یا سوال حل نہیں ہوتا, اس وقت تک ذہن میں وہ چیز کھٹکتی رہتی ہے. جو بھی کتابیں پڑھاتے ہیں ان کو یہ تجربہ ہوتا ہے. تو ایک بات یہ ہے. اور اسی طرح یہ جو آج کل ہمارے یہ جو ایلوپیتھک میڈیسن کے جو ڈاکٹر ہیں, وہ تو آپ کو پرسکرپشن لکھ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, دوائیں تیار ہوتی ہیں. لیکن جب تک یہ ہربل میڈیسن کا دور رہا تو اس میں کوئی فکس دوائیں نہیں ہوتی. وہ نبض دیکھتا ہے اور نبض دیکھ کر کے یہ جڑی بوٹی جو ہے اس کے جو خواص ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے کہ اس میں فلاں چیز ہے, اس میں فلاں چیز ہے, اس میں فلاں چیز ہے, اس کو اس کے ساتھ مکس کریں گے تو یہ ہوگا, اس کو اس کے ساتھ مکس کریں گے تو یہ ہوگا, اس کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹ ہوگا, اس کو دور کرنے کے لیے جڑی بوٹی ڈالنی پڑے گی. تو اس میں بھی جب کسی مریض کو دیکھتا ہے تو مریض کو دیکھنے کے بعد کبھی فر فر نسخہ آ جاتا ہے, और कभी कभी किसी जगह पे अटक जाता है कि दवा तो बहुत अच्छी बनेगी इतनी जड़ी बूटियों से, लेकिन इसका ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट होगा, तो ये साइड इफेक्ट दूर करने के लिए क्या किया जाए। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे हकीम अब्दुल कुद्दूस साहिब रहिमहुल्लाह तआला, तो उनके पास में मदीना मुनव्वरा में थे, तो मुलाकात करने के लिए गया, तो एक शख्स आया, तो हजरत ने उसे नुस्खा बताया कि फुना फुना चीज इतनी इतनी खा लिया करो तो तुम्हारा ये हो जाएगा, और साथ में कहा कि जब ये चीज खा लो तो इसको खाने के बाद एक इलायची जरूर खाना, एक इलायची जरूर खाना। और उन्होंने फिर उसको समझाया कि ये जो तुम्हें मैंने खाने के लिए कहा है कि फुना फुना चीज मिक्स करके खा लिया करो, तो ये तुम्हारी दवा है, इसी से तुम्हें शिफा इंशाल्लाह होगी, लेकिन इसकी वजह से एक दूसरा साइड इफेक्ट पैदा होगा, तो उसके लिए इलायची जरूरी है। तो ये खुद बनाते हैं दवाएं, तो हकीम का हाल भी मुहद्दिस जैसा ही होता है कि कभी कभी वो अटक जाता है कि फला चीज के साथ क्या मिलाना है, क्या मिलाना है, क्या मिलाना है, क्या मिलाना है। अब ये सुलूक को तय करने के लिए, यानी बातिन के रोगों से अपने आप को पाक करने के लिए अल्लाह ताला शानुहू का ध्यान बहुत जरूरी है, अल्लाह का ध्यान बहुत जरूरी है, अल्लाह का ध्यान पैदा हो जाए, वरना ये सिलसिला तो चलता रहेगा, खड़े हो गए रुकू कर लिया, खड़े हो गए सज्दा कर लिया, बैठ गए सज्दा कर लिया, ये तो जाहिर हुआ ना। इसके साथ बातिन चाहिए ध्यान, और अल्लाह का ऐसा ध्यान दिल दिमाग में जम जाए कि गुनाह करते हुए भी वो ध्यान बाकी रहे, तो ये जो दिल दिमाग में अल्लाह की याद को बसाना है उसके लिए जिक्र करवाया जाता है। लेकिन एक तालिब इल्म जो हिफ्ज कर रहा है, या एक तालिब इल्म जो अपने जीसीएससी ए लेवल के लिए तैयारी कर रहा है, घर में मां बाप अगर लड़ रहे होंगे बार बार, तो कहेगा कि यार याद नहीं हो रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि तो जहन मेरा उस तरफ रहता है, तो लड़ नहीं रहे होते हैं फिर भी जहन उस तरफ रहता है कि कहीं अभी लड़े नहीं, जहन में ये बात रहती है कि ये कब आपस में लड़ना बंद करेंगे, ये जो तो देखो यकसुई नहीं है, यकसुई का माना ये कि सॉलिट्यूड ऑफ द माइंड, जहन बिल्कुल खाली रहे और इस तरह खाली रहे कि जिस चीज को आप दिल दिमाग में बिठाना चाह रहे हैं पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसकी तरफ रहे। बाज लोग जो हैं वो फितरी तौर पे होशियार बहुत होते हैं, लेकिन यकसुई उनको फितरी तौर पे नसीब नहीं होती। क्या मतलब कि दाएं बाएं क्या हो रहा है बहुत जल्दी उनका जहन उधर चला जाता है, तो उनको जब ऐसे आप कहें कि भाई ये सूरह फातिहा याद कर लो तो याद ही नहीं कर सकते, छोटे बच्चे जब होते हैं इधर उधर जहन जाता है। हमारे एक दोस्त हैं मौलाना, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मेरे वालिद ने हिफ्ज में बिठाया, एक उस्ताद फेल, दूसरा फेल, तीसरा फेल, चौथा फेल, पांचवा फेल, कोई मुझे हाफिज नहीं बना सका, मैं बढ़ू ही नहीं आगे। अब अब्बा ये सोचे कि इतना जहीन बच्चा हमारा ये हिफ्ज कर क्यों नहीं पाता। का बिल आखिर एक उस्ताद के पास मुझे रखा गया जो बहुत जहीन थे, तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि है तो होशियार और जहीन लेकिन तवज्जो इसकी इधर उधर रहती है। तो कहा वो देहात में, तो कार्डबोर्ड ले आए, कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड से मेरे लिए खास किस्म की टोपी बनाई जिसमें वो जैसे घोड़े को भी बंद कर देते हैं कि दाएं बाएं आगे पीछे देख ही नहीं सकता, तो कहा वो कार्डबोर्ड पूरा यहां तक और ऊपर भी यहां तक। अब कहते कि मैं जब ऐसा करूं तो सिर्फ कुरान ही नजर आए, दाएं भी कोई चीज नजर ना आए, बाएं भी नजर ना आए। कहा कि फटाफट मैं हाफिज हो गया। तो इसको कहते हैं यकसुई। तो यकसुई जब हासिल नहीं होती, इसीलिए कहते हैं कि भाई जिक्र करो, जिक्र तो आंखें बंद करके करो, है ना, जिक्र भी करेंगे तो आंखें बंद करके, हाँ ध्यान के साथ, ध्यान के बगैर कोई तालिब इलम किताब याद करना चाहता है तो दो घंटे भी बैठेगा याद नहीं होगा। पूछ लीजिए इन असातिदा को, हमारे यहां दारुलूम में फुल टाइम दारुलूम में दो घंटे कंपलसरी बैठना पड़ता है सबक याद करने के लिए, घर की तरह नहीं कि याद किया, कंपलसरी बैठना ही पड़ता है दो घंटे। लेकिन दो सुनाते हैं दो नहीं सुनाते, क्या वजह? वो दो जो सुनाने वाले हैं वो ध्यान से पढ़ते हैं, वो नहीं सुनाते वो ध्यान से नहीं पढ़ते, पढ़ तो रहे हैं वो भी लेकिन इधर नजर उनकी। किसी भी चीज को दिल दिमाग में उतारना हो तो उसके लिए यकसुई चाहिए, जहन बिल्कुल फारिग हो। इसीलिए पहले जमाने में लोग जो हैं वो खानकाहों में चले जाते थे, अपने शेख के पास रहते थे, एक महीना तीन महीना चार महीने चालीस दिन जाते थे खानकाहों में। ये जो हमारी दावत तबलीग में चालीस दिन आए ना, वो तो बहुत बाद में आए। ये चालीस दिन जो है वो तो दूसरी तीसरी सदी से खानकाहों में शुरू हो गई थी। दूसरी तीसरी सदी से लोग चालीस दिन जाते थे खानकाहों में, और खानकाहों में अपने शेख के पास चालीस दिन रहते थे। और इस पर हदीस है, मन अखलस लिल्लाह अरबईन यौमन जरल्लाहु अला कल्बिही यनाबी अल-हिकम, कि जो शख्स अल्लाह के लिए चालीस दिन मेहनत कर लेता है, जिस लाइन की भी मेहनत, वो अल्लाह को राजी करने के लिए, अपने शेख के पास चला जाए, वो तबलीग में चला जाए, तो अगर खुलूस के साथ वो मेहनत करेगा तो अल्लाह ताला उसके कल्ब पर हिकमत के मोतियों को जारी फरमा देंगे, हिकमत के चश्मे जारी फरमा देंगे। तो हजरत जी मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह जो है वो सूफी थे, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। हजरत जी मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह, मैं कहता हूं कि हजरत जी मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह आलिम भी थे, सूफी भी थे और दाई भी थे, थ्री इन वन थे। वो आलिम भी थे, उन्होंने मदरसे में बाकायदा पढ़ा, सूफी भी थे, हजरत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने इस्तिफादा किया, और हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के बाद हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से इस्तिफादा किया, और फिर अपने खुद शेख थे बहुत बड़े, इजाजत मिली मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से, लोगों को बैत करते रहे, बैत करके जिक्र शुगल सिखाते रहे, उनकी इसलाह करते रहे, जैसे खानकाहों में होता है वो निजामुद्दीन में भी होता था। मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह खुद इसलाह फरमाते थे, लोग बैत होते थे, जिक्र अजगार उनके उनके खतूत में है, उनके मकातिब में है, उनके खतूत में जो छपे हैं कि वो लिखते हैं लोगों पर कि जिक्र का एहतमाम करो, सब बातें। तो शेख भी थे बहुत बड़े, सूफी थे मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह। ये तो 70-80 साल गुजर गए हैं ना, तो हम ऐसा समझते हैं कि तबलीग अलग चीज है, खानका अलग चीज है और मदरसा अलग चीज है, नहीं, तीनों एक ही चीज है। तो देखो निजामुद्दीन में जो है खानकाह भी थी, निजामुद्दीन में मदरसा भी था, और निजामुद्दीन में तबलीग का काम भी चल रहा था, तीनों काम कर रहे थे मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह। तो सूफी थे, और सूफी भी हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से इक्तिसाब फैज किया, बैत हुए और बैत होकर के उनसे फैज उठाया, और फिर मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से इक्तिसाब फैज किया, जो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ले खुलफा में से हैं। और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी में भी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहां गए हैं, हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के यहां बार बार, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के यहां, और उनके भतीजे शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह जो उनसे उम्र में छोटे थे, उनके ऊपर भी खतूत लिखते थे कि आपकी तवज्जो की मेरी जरूरत है। तो इक्तिसाब फैज बुजुर्गों से मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने किया है। तो बानी तबलीग जो है उनके पास इल्म भी था और उनके पास तज़किया भी था, तो उनको तो पता था कि अपने दिल की हालत संवारने के लिए और सुधारने के लिए मशाइख अपनी खानकाह में मुरीदों को 40 दिन के लिए बुलाया करते हैं, इसलिए उन्होंने दावत और तबलीग में लोगों की कल्बी हालत को एक दर्जे पर लाने के लिए 40 दिन को शुरू किया। ये खानकाह से इक्तिसाब किया है, ये जो 40 दिन जो है वो खानकाह से शुरू हुए हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि लोग इसीलिए खानकाहों में जाते थे کہ یک سوئی ہمیں ملے. کوئی 40 دن کے لیے جاتا تھا, کوئی 3 دن کے لیے جاتا تھا, کوئی 4 مہینے کے لیے جاتا تھا, کوئی 1 سال کے لیے جاتا تھا, کوئی کئی سالوں کے لیے جاتا تھا. لمبی لمبی مدتیں گزارتے تھے خانقاہوں میں, اس لیے کہ وہاں یکسوئی ملتی ہے. اور تبلیغ میں بھی اسی لیے نکالا جاتا ہے کہ تبلیغ میں ان کو 40 دن کے لیے نکالو تو یکسوئی ملتی ہے. گھر میں وہ آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوگی, تبلیغ میں جائیں گے تو آخرت کی فکر پیدا ہوگی. اور جب آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو پھر یہ علم کے لیے علماء کے پاس جائے گا اور تزکیہ کے لیے مشائخ کے پاس جائے گا. یہ پورا ایک نظام ہے. یہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تینوں کو بہت اہمیت کی نظر سے دیکھتے تھے تینوں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دل دماغ میں کسی بھی چیز کو اتارنا ہو تو ذہن کو خالی رکھنا پڑتا ہے. اب مولانا صادق الیقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر بھی کرتے تھے, مراقبہ بھی کرتے تھے, لیکن وہ حدیث کا اشکال ذہن میں ہوتا تھا, تو ذکر کرتے کرتے ہی بار بار وہ خیال آتا ہوگا. کسی کے لیے دوائی لکھنی ہوتی تھی تو ذکر کرتے کرتے بھی خیال فطری چیزیں آ جاتا ہے. چلتے پھرتے اللہ کا جو دھیان رکھنا ہے, پاسی انفاس کرنا ہے, میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے وہ دھیان نہیں. اب کیسے ہو رجوع؟ ایک مرتبہ دل دماغ میں اللہ بیٹھ جائے پھر کوئی پرابلم نہیں. جیسے ایک مرتبہ آپ قرآن کو یاد کر لے پھر وہ ٹوپی کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے, پھر تو یاد ہو گیا. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ان کو کہ تم گنگو ہو جاؤ, میں نے بھی یہاں تو تمہارے پیچھے بہت محنت کی, تم نے بھی بہت محنت کی, اور پھر ایسی پاک جگہ میں, لیکن فائدہ نہیں, نظر نہیں آ رہی, تم وہاں جاؤ. وہاں گئے تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے سب پوچھا, تو اس میں دو چیزیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑ لی کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے پرابلم ہے. وہ کیا؟ حدیث اور نسخے لکھنا, پرسکرپشن لکھنا. اور پرسکرپشن کا معنی وہ نہیں کہ لکھ دوا کا نام لکھ دیا اور لے لیا آپ نے, وہ خود بناتے تھے, اتنے گرام فنا چیز, اتنے گرام فنا چیز, فنا چیز اتنے گرام, فنا چیز اتنے گرام. تو اس میں کبھی کبھی اٹک جاتا تھا کہ یہ پورا کمپوننٹ تو ہو گیا ہے لیکن فلا چیز کی کمی ہے, وہ کون سی جڑی بوٹی ہوگی. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دو کام بند کر دو. اب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم تو اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں, تو حدیث اللہ کے قریب لے جاتی ہے, مخلوق کی خدمت اللہ کے قریب لے جاتی ہے, یہ دو عمل تو ہم سے کم کرا دیے. لیکن نہیں, یہی اسی لیے تو شیخ ہوتا ہے کہ ہم اس کو مانے کہ یہ ایکسپرٹ ہے اور یہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ میرے لیے صحیح فیصلہ ہے. مولانا صادق الیقین مان لیا انہوں نے, وہاں سے کہا کہ مکے سے گنگو ہو جاؤ تو غیر عالم کی بات مان لی, اور وہاں گنگو ہو گئے تو گنگو میں اپنے شیخ کے خلیفہ حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ. اور دیکھو اس زمانے میں کتنا خلوص تھا کہ چھوٹے کے پاس بھی بھیجتے تھے کہ جائے وہاں اصلاح کراؤ. یہ نہیں سوچتے تھے کہ لوگوں کو ایسا ہوگا کہ یار تو آپ شیخ ہیں اور آپ سے نہیں ہو سکا یہ کام. بس 30 دن کے اندر ذکر دل دماغ میں جم گیا, ملک یادداشت حاصل ہو گیا, انت عبد اللہ کا ان کا تراہو کی کیفیت حاصل ہو گئی, اور بھیج دیا کہ جاؤ بھائی کام ہو گیا تمہارا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یکسوئی نصیب ہو گئی. اسی وجہ سے میرے عزیزو, ان نیسسری جھمیلوں کو اپنے دل دماغ میں نہیں لینا چاہیے, ان نیسسری کسی جھمیلے میں پڑنا نہیں چاہیے. بہت سکون کے ساتھ روزی چل رہی ہے, بچت بھی ہو رہی ہے, اب آپ نے دوسری تیسری فیکٹری لگا لی, اب ہر وقت ذہن اس میں لگا رہے, ان نیسسری نہیں, ان نیسسری جھمیلے میں نہیں پڑنے. ہم نے خود بھی یہ محسوس کیا کہ بہت دل جمی کے ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے اور حافظ صاحب آ گئے تو ان کے کام میں پڑ گئے تو ان سے زیادہ ٹینشن ہمیں ہو گیا, اس لیے کہ وہ تو پیچھے ہٹ گئے, ہمیں بیچ میں ڈال دیا. دوسروں کی وجہ سے بہت جھمیلے, تو ان نیسسری جگہ پر قدم نہیں رکھنے کا. خیر میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ سوال, اب پہلا سوال یہ ہوا کہ حدیث اور نسخے سے کیوں روکا, اچھے کام ہے تو اس کا جواب تو مل گیا, اس لیے کہ اس کی وجہ سے یکسوئی نہیں تھی. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ گنگوہ تک بھیجنا پڑا؟ مکہ ہی میں رہنے دیتے اور مکہ میں رکھ کر کے کہتے کہ مولوی صادق الیقین حدیث کو بھی چھوڑ دو اور یہ میڈیسن کا کام بھی چھوڑ دو، مکے میں بھی کر سکتے تھے اس زمانے میں. لگتا تو یہی ہے کہ کشتی سے سفر کر کے گئے ہوں گے، اتنا لمبا سفر کروایا. تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو سید الطائفہ تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے، وہ تو بہت ماہر تھے. اس دنیا میں ایسے بہت کم ماہر لوگ آئے ہیں جیسے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. لیکن انہوں نے اس لیے بھیجا کہ خود عالم نہیں تھے، اس لیے حدیث کا مشغلہ نہیں تھا ان کا. تو ہو سکتا تھا کہ مرید کو تھوڑا کھٹکا ہوتا کہ یار حدیث سے کیوں روک رہے ہیں، ہو سکتا تھا، مان لیتے بات، لیکن تھوڑا کھٹکا تھا کہ شاید ان کو خرخشا رہے گا اور ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ چونکہ یہ محدث نہیں ہے اس لیے ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کام کیسا ہے اور کتنا اہم ہے، اس لیے انہوں نے مجھے روک دیا. اور دوسری بات ہے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ طبیب بھی نہیں تھے، حکیم بھی نہیں تھے، تو اس لیے بھی یہ خیال آ سکتا تھا کہ یہ مخلوق کی خدمت کا کتنا اہم کام ہے، کوئی ان کو پتا نہیں ہے اس لیے مجھے روک دیا. تو حضرت گنگوئی کے پاس بھیجا اسے کہ حضرت گنگوئی محدث بھی تھے اور حکیم بھی تھے، اور ایک محدث ہو کر حدیث سے روکے اور ایک حکیم ہو کر حکمت سے روکے تو خرخشا بالکل نہیں ہوگا جبکہ وہ بڑا بھی ہو. تو اس وجہ سے ان کو وہاں بھیجا، اور وہاں بھیجا فوراً انہوں نے بات مان لی، اس پہ عمل کیا، یکسوئی حاصل ہو گئی، بس پہلے سے آگ تو گرم ہو چکی تھی، لوہا گرم تھا، بس جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا الحمدللہ. جی
سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ بات حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم نہیں تھی؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرض کی تشخیص کر لی تھی.
مفتی صاحب تو مسکرا کر یہ کہتے تھے پہلے تو کہ وہ تو آپ حاجی صاحب کو جا کر پوچھیں، مفتی صاحب یہ اشکال قائم کرتے تھے کہ حاجی صاحب کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ گنگو بھیجنا پڑا، تو مسکرا کر کے یہ تو آپ حاجی صاحب کو جا کر پوچھیں کہ ان کو معلوم تھا یا نہیں. پھر حضرت فرماتے تھے کہ اصل بات یہ
ہے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرض کی تشخیص کر لی تھی اس لیے کہ آپ ماہر شیخ تھے، لیکن چونکہ آپ نہ طبیب تھے نہ محدث، اس لیے آپ کو یہ خیال آیا ہوگا کہ شاید میری بات پر ان کو کامل انشراح نہ ہو اور علاج میں کم حق ہو کامیابی نہ ہو. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ طبیب بھی تھے اور محدث بھی، اس لیے ان کی بات پر پورا انشراح ہو. روحانی ترقی کے لیے ذہنی یکسوئی ضروری ہے،
اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ایکسپرٹیز پر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا اطمینان تھا کہ خط بھی نہیں لکھا کہ اس پرابلم کے لیے بھیج رہا ہوں، ان کو پتا تھا کہ وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں. یہ بھی تو بات ہے. جی تو بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ یکسوئی ہمارے بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ہیں جو یکسوئی نہیں لانے دیتی. مثلا کسی میں دل لگ گیا آپ کا، اب جب تک اس سے ملاقات نہیں ہوتی آپ کو یکسوئی نہیں ہوتی. کالج سے گھر آئے، اسکول سے گھر آئے، فیکٹری سے گھر آئے، اب جلدی جلدی کھا رہے ہیں، ذہن دوست میں ہے، یکسوئی نہیں ہے. یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے ظاہری علم بھی نصیب نہیں ہوتا، اور یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے روحانی ترقی بھی نہیں ہوتی. اور اسی وجہ سے خانقاہوں میں اور مدارس میں بڑے بڑے اکابر ایک نصیحت بار بار کرتے ہیں کہ اختلاط سے بچو، اختلاط سے بچو، اختلاط سے بچو. مدارس میں کہا جاتا ہے کہ نہ دوستی چاہیے نہ دشمنی. کیوں؟ اس لیے کہ دوستی میں بھی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، دشمنی میں بھی. سمجھے، جب دوستی ہوتی ہے تو بھی خیر خبر رکھتا ہے کہ آج مفتی صاحب نظر نہیں آئے، کہیں بیمار ویمار تو نہیں ہو گئے. اور جب دشمنی ہوتی ہے نا، اس وقت بھی وہ نظر نہ آئے تو تحقیق کرتا ہے कि कहीं कुछ बीमार बीमार तो नहीं हो गया है, अच्छा हो अगर बीमार हो तो, उसमें भी लगा रहता है। समझे? तो इसके दोस्त की खबर भी और दुश्मन की, दोनों की खबर है। न दोस्ती किसी से हो न दुश्मनी हो, ईमानी मोहब्बत सबके साथ हो, बस एवरेज दर्जे की। भाई बात समझ में आ रही है? हाँ, ये तलबा के लिए बहुत मुजिर, दोस्ती कुछ नहीं चाहिए हमें इस वक्त। पढ़ने के लिए हम आए हैं, हम किताबों के साथ दोस्ती करें, मुताला के साथ दोस्ती करें, पढ़ने में हम लगे। तो ये यक सुई मोबाइल, बाज लोगों को मोबाइल के साथ ऐसा अटैचमेंट हो जाता है, एक तो है ना कि मोबाइल जेब में पड़ा हुआ है और वो खींचता नहीं है अपनी तरफ, दूसरा खींचता है, जरा बज हुआ। मैं सोने में तो मैं रात को बहुत ताखिर से सोने वाला आदमी हूं, तो मैं तो रोजाना ही ताखिर से सोने वाला आदमी, लेकिन ऐसे लोग जिनके बारे में मुझे पता है कि ये जल्दी सो जाते हैं, उनको भी अगर मैंने टेक्स्ट मैसेज उस वक्त किया, उनके टेक्स्ट मैसेज का जवाब, तो 3 बजे भी जजाक अल्लाह का टेक्स्ट आता है उनकी तरफ से। तो मैं सोचता हूं कि मैं तो जाग रहा हूं, इसका मतलब ये है कि वो वहीं सामने रहता है और वो टन टन पूरी रात भी होता रहे तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो देखते रहेंगे। इसीलिए पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें होंगी, तो ये जरा जरा देर के बाद क्या है देखें, क्या है देखें, क्या है देखें, ये आपका इसी तरह किसी जगह कोई झगड़ा फितना शुरू हो गया, अब रोजाना दिल चाहता है कि मालूम करे क्या हुआ, मालूम ये यकसू ही नहीं है। दूर रहो, जितना दूर रह सको इतना दूर रहो। टेक्स्ट मैसेज वगैरह में भी जैसे खत, तो हर शख्स का एक टाइम होता है कि फैक्ट्री से आने के बाद 6 बजे पहले चाय वाय पियेंगे, उसके बाद खतूत देखेंगे, लेटर्स, है ना। कुछ लोगों का टाइम सुबह को 9 बजे होता है, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी कुछ लोगों का एक वक्त होता है कि इतने बजे हम न्यूज पढ़ लेंगे। तो टेक्स्ट मैसेज के लिए भी अवकात मुकर्रर करो कि भाई सुबह उठने के बाद फजर की नमाज पढ़ करके देखेंगे या फजर से पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद 9 बजे देखेंगे, फिर उसके बाद जोहर के वक्त देखेंगे। यानी वक्त जरा बस हुआ कि किसी के साथ बात भी कर रहे हैं तो फौरन आउट। अब सोचिए कि हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं और कोई हमें पुकारते हैं, हम कहते हैं भाई 1 मिनट मैं इनसे बात कर रहा हूं, लेकिन फोन आपको बुलाता है तो बड़े से बड़ा आदमी भी होता है, अब फौरन फोन को उठा लेते हैं। खाने के लिए बैठते हैं, यकसुई से नहीं खाते आप, फिर सेहत बिगड़ेगी। खाने में भी यकसुई चाहिए। हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि वैसे भी खाने के आदाब में से यह है कि अल्लाह का जिक्र करते करते खाएं, अगर बात करनी है तो दुनिया की बात ना हो, दीन की बात हो। तो हजरत हकीमुल उम्मत फरमाते थे कि दीन की बात भी करो तो लाइट बातें, मुश्किल मसला वगैरह मत पूछो, इसलिए कि दिमाग पर बोझ आए, और खाना भी खा रहे हैं तो हाजिमा में फर्क पड़ता है। अब टेलीफोन जरा जरा देर के बाद खा भी रहे हैं और टेलीफोन को भी देख रहे हैं, नहीं बंद कर दो उस वक्त, एक तरफ रख दो, साइलेंट पे रख दो। रात को मुकर्रर करो वक्त, रात को कि 10 बजे के बाद, 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, यानी सोने के वक्त में बिल्कुल नहीं देखेंगे हम। भाई बात कुछ समझ में आई? हाँ, तो ये ऐसा करो, अल्लाह ताला शानो हमें तौफीक दे। यकसुई चाहिए, यकसुई, वरना मोबाइल देखते देखते आएंगे, नमाज में खड़े रहेंगे तो बदन मस्जिद में है, दिमाग तो वो मोबाइल ही में है। नहीं नहीं, यकसुई बहुत जरूरी है। तो इख्तलात भी, मिक्सिंग कम हो, बहुत से लोग अकेले रहते हैं लेकिन फिर भी टेलीफोन व्हाट्सएप वगैरह भी लगे रहते हैं। यकसुई हो, यकसुई होगी फिर देखोगे आपका जिक्र असर करता है या नहीं, फिर देखोगे दिल में जिक्र उतरता है या नहीं।
हमारा हाल ये है कि हमें ज़हनी यकसुई हासिल ही नहीं हो पाती, इसलिए कि हम अपने ज़हनों को खुद उलझनों में डाले रहते हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा अकेडमी में रमज़ानुल मुबारक में एक मदरसे का तालिबे इल्म मुझे मिलने आया। उसने कहा कि इफ्तारी भी यहीं करूँगा, तरावीह भी यहीं पढ़ूंगा और सहरी करके जाऊँगा। मैंने कहा कि बहुत अच्छा। इत्तिफाक से तरावीह में हम दोनों पहली सफ में एक साथ हो गए। वह तालिबे इल्म हर 4 रकात के बाद मोबाइल निकाल कर मैसेज देखता रहा। अब यकसुई कहाँ होगी, ऐसी नमाज में क्या जान होगी। मेरे भाइयों, तरक्की के लिए ज़हनी यकसुई बहुत जरूरी है। اور اس کے لیے ہمیں لایعنی سے بچنا پڑے گا.
اسی لیے میں یہ بھی کوشش کرو کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جایا کرو. اسی کہ جب اذان ہوتے ہی مسجد میں آئیں گے, مسجد میں آ کر دو رکعت تحیت المسجد پڑھیں گے, اس کے بعد سنتیں پڑھیں گے, اس کے بعد کچھ دعا کریں گے, تو نماز شروع ہونے سے پہلے دنیا نکل جائے گی دل دماغ سے. وہ جو ریل چل رہی تھی نا بیوی کے ساتھ جھگڑے کی آتے آتے, تو وہ ریل مسجد میں سلام پھیرنے تک وہ ریل چلتی رہتی ہے. تو 10-15 منٹ پہلے آ جائیں گے تو وہ ریل ختم ہو چکی ہوگی اور دوسری ریل شروع ہوگی اللہ کے ساتھ توجہ ہوگی. تو مسجد میں جلدی آ کر کے بیٹھو, اور مسجد میں آنے کے بعد ادھر ادھر بات چیت بھی مت کرو ورنہ وہ ریل بھی چلتی رہے گی.
میں تو کہتا ہوں کہ جس کو اسمارٹ فون کی ضرورت نہ ہو وہ بالکل نہ رکھے. خلاصہ تو دو کاموں کو کرنا ہے اور دو کاموں سے بچنا ہے.
جن لوگوں نے, بھائی آج تک ایک آدمی ایسا نہیں ملا جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ تمہاری بات سن کر کے میں نے اسمارٹ فون نکالا اور مجھے نقصان ہوا. جس جو بھی مجھے ملا مجھے کہا کہ دینی فائدہ بھی ہو دنیاوی فائدہ بھی ہو, دینی فائدہ بھی ہوا دنیاوی فائدہ بھی ہوا. اس لیے کہ دنیاوی کام بھی بہت سارے ہو جائیں گے. اب وہ واٹس ایپ کے اوپر آپ ہوں گے, وہ تو ہر منٹ میں آتا ہے میسج, ہر منٹ. اور آپ خود سوچو پچھلی زندگیوں میں تو واٹس ایپ کا کیا فائدہ ہوا. بہت سے لوگ اس لیے رکھتے ہیں واٹس ایپ کہ مفت میں ٹیلی فون ہو جاتے ہیں ابروڈ کے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مالی فائدہ ہوتا ہے لیکن دینی نقصان. اور جو واٹس ایپ نہیں رکھتے ان کا مالی نقصان ہوتا ہے مگر دینی فائدہ. اب آپ سوچ لیجئے کہ کون سا فائدہ لینا چاہیے.
تو دو کاموں کو کرنا ہے اور دو کاموں سے بچنا ہے.
بس بھائی یہ تقریر اب ختم ہو رہی ہے. دو کاموں کو کرنا ہے اور دو کاموں سے بچنا ہے. دو کرنے کے کام کون سے ہیں؟ نمبر ایک کثرت ذکر. اتنا ذکر کرو. میرے حضرت فرماتے تھے کہ اتنا ذکر کرو کہ دل کی تمام کیفیت دب جاویں اور اللہ کے ذکر کی کیفیت غالب آ جائے. اور اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے اور شیخ سے ذکر لینا پڑتا ہے. وہ ذکر کرنے کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر شیخ کے پاس جانا پڑتا ہے, وہ آگے کا سبق دے گا, پھر شیخ کے پاس جانا پڑتا ہے وہ آگے کا سبق دے گا. ایسا کرتے 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 کثرت ذکر آئے گا. اور نمبر دو, بری صحبت سے بچنا, اچھی صحبت کو اختیار کرنا. اس میں بھی خاص طور پہ مشائخ کی صحبت اور اس میں بھی خاص طور پہ اپنے شیخ کی صحبت, صحبت اہل اللہ, صحبت شیخ. یہ دو کام کرنے کے ہیں. اور دو بچنے کے کام کیا ہے؟ گناہ, چاہے کبیرہ ہو چاہے صغیرہ, اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ. اور نمبر دو, لا یعنی, ہر وہ کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. جی,
تو دو کام کو کرنا ہے اور دو کاموں سے بچنا ہے. ان کے علاوہ ایک اور کام ہے, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ.
چار کام کرنے کے ہیں اور یہ چار کام فائدہ مند ہوں گے. اس کے لیے پانچواں کام ہے, وہ شرط کے درجے میں. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہ شرط کے درجے میں ہے, یعنی ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ان چار کاموں کا فائدہ نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ اطلاع اور اتباع. شیخ کو اپنی حالت بتانا اور اس پر شیخ جو کچھ کہے اس پر عمل کرنا. اطلاع اور اتباع. بہت سے لوگ جو ہیں معمولات کے پابند ہوتے ہیں, ایک روٹین میں آ جاتے ہیں اور ایسا سمجھتے رہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے تو شیخ تو آپ ہی بن گئے ہیں. جی, ایک ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ بھائی جاؤ یہ دوائی لو اور 2 مہینے کے بعد آنا, آپ کہیں گے نہیں سب ٹھیک لگ رہا ہے, اب 2-2 مہینے کے بعد جانے کی کیا ضرورت ہے, وہاں تو فوراً دوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہاں تو 1 ہفتے جلدی بھی چلے جائیں گے. اور یہاں کوئی اطلاع نہیں, کوئی تو کیا پتا کیا ہمیں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں. اس لیے اطلاع, ای میل کے ذریعے اطلاع, خط کے ذریعے اطلاع, ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع, خود جا کر اطلاع, اطلاع. اور اطلاع کے بعد جب شیخ بتائیں کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو, کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کہتا شیخ, بالکل سمپل. بالکل ڈاکٹر جو کام کہتا ہے نا اس سے بھی آسان, ڈاکٹر جو کام سونپتا ہے اس سے بھی آسان. تو وہ کرو پھر اطلاع, اور یہ شرط کے درجے میں. یہ اگر ہوگا تو وہ چار کام, یہ شرط ہے, یہ شرط. یہ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے, نماز کے لیے وضو شرط. آپ تحریمہ بھی باندھو، حد بھی باندھو، رکو بھی کرو، قرآن بھی سب کچھ کرو، لیکن وضو اگر نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ چار کام کرو گے لیکن اگر اطلاع اور اتباع نہیں ہے تو اصلاح نہیں ہوگی اور ولایت کے مقام تک نہیں پہنچو گے، تزکیہ نہیں ہوگا. بھائی سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی سے مرید بھی ہیں اور یہ چار کام کرتے بھی ہیں. جو چار کام بھی نہیں کرتے ان کا کیسے ترقی ہو، ان کی کیسے ترقی ہوگی؟ اور جو مرید ہی نہیں ہو رہے ہیں کسی کے، ان کی ترقی کیسے ہوگی؟ اس لیے بھائی فکر کرو اس کی. یہ سب پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ سن کر کے چلے. یہ ضروری ہے اپنی اصلاح کے لیے، ضروری ہے.
حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کامیابی کے لیے ایک چیز شرط کے درجے میں ہے اور وہ ہے اطلاع اور اتباع. اپنے شیخ کے سامنے اپنے احوال کو پیش کرنا اور شیخ کی رہنمائی پر اعتماد اور انقیاد کے ساتھ عمل کرنا. میرے بھائیو، اگر ہم نے شیخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا تعلق رکھا اور ساتھ ساتھ کثرت ذکر اور صحبت صالح کا اہتمام کیا اور معصیت اور لایعنی سے اجتناب کیا، تو انشاءاللہ دوام طاعت نصیب ہوگی، اور دوام طاعت نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی.
دوام طاعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پانچ کام کسی نے کر لیے تو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ شانہو اپنی 24 آور کی اطاعت عطا فرمائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی لمحہ اس کی نافرمانی نہیں ہوگی. اور اگر کبھی کبھار کوئی گناہ ہو جائے گا تو فوراً توبہ کی توفیق نصیب ہوگی. یہ ہے دوام اطاعت. اور جب دوام اطاعت ہوگا تو اللہ ہر وقت راضی، اور اللہ ہر وقت راضی اسی کو تو ولایت کہتے ہیں. جی،
اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی تو ہمیں اللہ مل جائے گا، پھر پوری دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی. میرا کمال عشق بس اتنا ہے یہ جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. میرے بھائیو، میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر عمل کرنے کا ارادہ کمزور ہے،
میرا کمال عشق یعنی اللہ تعالی شانہ سے مجھے جو عشق حاصل ہو گیا اس کا کمال بس اتنا ہے، اس میں سب کچھ آ گیا. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. وہ مجھ پہ چھا گئے یعنی اللہ کا میں تابع ہو گیا، اللہ میرے اوپر چھا گیا، تو دنیا میری تابع ہو گئی. وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ تعالی بڑے تابعی تھے، تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر، یعنی دوام طاعت زندگی میں لیا، اللہ کی اطاعت والی زندگی رہ. یحبک الناس وان کرہوا، لوگ نہ چاہنے کے باوجود بھی تم سے محبت کرنے پہ مجبور ہوں گے. اللہ کروائے گا، اللہ جھکائے گا. کل کے دشمن آج کے مرید ہوں گے، جھک جائیں گے آ کر. یحبک الناس، نہ چاہنے والے بھی چاہیں گے، مخالفت کرنے والے بھی جھکیں گے. بس تقویٰ چاہیے. اسی لیے آدمی کو دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل میں سے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو میں کیسے دفع کروں، اس کو میں کیسے دھکا دوں، اس سے میں کیسے بچوں، اس کی غیبت سے کیسے بچوں، اس کی مخالفت سے کیسے بچوں، اس کی حسد سے کیسے بچوں. نہ، ایک کام کر لیں، سب سے بڑا ہتھیار تقویٰ. تقویٰ آ جائے گا، لوگ مجبور ہو جائیں گے محبت کرنے پر. اتق اللہ یحبک الناس وان کرہوا، نہ چاہنے کے باوجود بھی لوگ محبت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اللہ مجبور کرے گا ان کو. تو میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اللہ ہمیں یہ دولت نصیب فرما دے. جی
میرے بھائیو، میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر عمل کرنے کا ارادہ کمزور ہو تب بھی شیخ کے سامنے اپنے احوال بیان کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کی دعا، فکر اور توجہ کی برکت سے عمل کا داعیہ پیدا ہو جائے.
ہوتا ہے، ذکر نہیں کر سکتا، نہیں کر رہا ہوں، کیا چھوڑ دیا، کیا چھوڑ دیا. وہاں سے ایک ہی جواب آئے گا کہ بھی ذکر کرو، وقت مقرر کرو، ہمت کرو. کام کرنے سے ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو میک تھنگز ہیپن، تھنگز ڈونٹ ہیپن. آپ کہیں گے کہ میں ایک ہی بات لکھتا ہوں، ایک ہی جواب لکھتے ہیں. یعنی یہ بار بار لکھنا کسی وقت شیخ کی دعا نکل جائے گی. اس لیے کہ شیخ کے لیے روحانی مریض جو ہے وہ جسمانی مریض سے زیادہ بڑا مریض ہوتا ہے. تو جیسے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے تو ادنا آدمی بھی, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زید کو کینسر ہو گیا ہے تو آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کون زید, سب سے پہلے آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی. تو کینسر کے مقابلے میں یہ حسد کینہ بغض یہ جو باطنی امراض ہیں یہ بہت بڑے ہیں. تو جب شیخ بار بار پڑھتا ہے کہ میری روحانی اولاد, آپس میں کتنی محبت ہوتی ہے ایک مرید اور شیخ کو, اس کا اندازہ لوگوں کو نہیں ہوتا. میری روحانی اولاد کو یہ بیماری ہے جس بیماری کے نتیجے میں وہ مرے گا نہیں, اس بیماری کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. تو شیخ کی آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں, اگر ہم سنسیرٹی کے ساتھ احوال بیان کرتے رہیں گے. بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کچھ کر ہی نہیں رہے تو لکھے گیا. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک مرید نے کہا کہ حضرت میرے تو حالات ہی نہیں ہے تو میں کیا لکھوں, یعنی اچھی بری کوئی چیز ذہن میں آ ہی نہیں رہی ہے. ہوتا ہے ایسا کبھی کہ مجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی ایک حل ہے, آپ یہ لکھیے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ کو کیا لکھوں, یہ بھی حل ہے, اس کو بھی لکھو. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے وہ فضل فرماتے ہیں, شیخ کی دعا شیخ کی توجہ, رابطے میں رہے آدمی اپنے شیخ کے ساتھ. تو بھائی اس کی طرف توجہ کرو. آج کل جو ہے سلوک تو بہت چل رہا ہے, پیری مریدی بھی خوب چل رہی ہے, اپنے مشائخ کے ساتھ لوگوں کے تعلقات بھی بہت اعلیٰ ہو جاتے ہیں, لیکن اطلاع اور اتباع نہیں کہ اپنے احوال شیخ کے سامنے رکھیں اور شیخ کے ذریعے اپنی. بہت سی جگہوں پر تو یہ ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں اسی سے پہنچ جائیں گے. اس سے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے, اللہ فضل فرمائے یہ الگ بات ہے, اللہ تو کسی کو بھی, لیکن نہیں محنت کرو. اپنے مرنے سے پہلے پہلے یہ دلوں کے جو روگ ہیں اس کی فکر کرو. یہ سوچو کہ میرے اندر غیبت ہے, میرے اندر کینہ ہے, میرے اندر بخل ہے, میرے اندر بغض ہے, میں بدگمانی کرتا ہوں, اتنے سال سے میرا شیخ سے تعلق ہے پھر بھی یہ بیماریاں نہیں گئی, ادھر ادھر جھانکتی ہیں میری آنکھیں, اس حالت میں اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا اور بتاؤ. اس وقت دنیا میں ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں, میں ان کا نام نہیں بتا سکتا, ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے. ہمارے مشائخ میں سے جن سے میرا بھی بہت تعلق ہے, لیکن میں نے خود ان کی خط و کتابت پڑھی ہے ان کی شیخ کے ساتھ. تو مدرس ہو گئے تھے حدیث پڑھا رہے تھے, مدرس ہو گئے تھے حدیث پڑھا رہے تھے, اس کے باوجود بھی اپنے شیخ پر لکھ رہے ہیں کہ کبھی کبھی فجر کی نماز ناغا ہو جاتی ہے اور قضا ہو جاتی ہے. یہ مرید ہے, یہ سمجھے. بہت ہمارے اس وقت امت کے بڑے اکابر میں ان کا شمار ہے, چھپی ہے کتاب, لیکن میں نام اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کرتا. انہوں نے خود لکھی ہے, کتاب لکھی ہے اپنے شیخ کے ساتھ جو تعلق ان کا کیسے رہا ہے. تو ان کو تو کوئی حرج نہیں ہے, امت کو بتلا رہے ہیں وہ, ان کی یہی تو توازو ہے. تو اتنے بڑے بڑے لوگ حدیث پڑھا رہے ہیں ایک مدرسے میں, اور وہ مدرسہ بھی ان کے شیخ کی سرپرستی میں. تو نفس نے ضرور کہا ہوگا کہ شیخ کو اگر پتا چلے گا کہ آپ کبھی کبھی فجر کی نماز بھی قضا کرتے تو ہم سے حدیث کی کتاب لے لیں گے. لیکن انہوں نے سوچا ہوگا کہ حدیث کی کتاب لے لے تو کوئی حرج نہیں, لیکن میرا یہ مرض دور ہونا چاہیے, اس لیے کہ حدیث کی کتاب کے بغیر تو میں جنت میں جا سکوں گا لیکن اس مرض کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکوں گا. تو ایسے لوگ تھے, دیکھو اپنی فکر کتنی ان کو. اس لیے اپنی اصلاح کرانی چاہیے, اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, مجلسوں میں بھی آنا چاہیے, معمولات کی پابندی بھی کرنی. اور ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں جو بہت ترقی کر سکتے ہیں, اس لیے کہ معاملات کے بھی بہت پابند, مجاہدہ کر کے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, بہت کچھ ہے ان میں, لیکن اطلاع اور اتباع کی وجہ سے وہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں, اطلاع اور اتباع نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے بھائی اطلاع اور اتباع, اطلاع کا معنی اپنے شیخ کو اپنے احوال کی خبر دینا, اور اتباع کا معنی وہ جو کہے اس پہ عمل کرنا, یعنی کوشش کرنا, نہ ہو سکے تو پھر بتانا کہ نہیں ہو سکا, بھائی سمجھے. اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے کہ صرف رنگین حالات نہیں بتلانے کی, کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, رنگین نہیں سنگین حالات بھی بتلانے کی, رنگین بھی سنگین بھی, اچھے بھی برے بھی, اچھے حالات بھی اور برے حالات بھی. جی, اور یہ جو خیال ہے کہ کچھ کر نہیں رہا ہوں تو کیا لکھوں, ارے اللہ کے بندے کچھ نہیں کر رہا ہے تبھی تو شیخ کو بتانا ہے کہ میں تو روحانی اعتبار سے اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ کچھ نہیں کر پا رہا ہوں, آپ کچھ میرے لیے رہنمائی کیجیے, میری مدد کیجیے. بس یہ آخری صفحہ ہے، اب سن لیجیے. چلو
آخری درخواست. طبیعت پر بہت بوجھ تھا، حضرت کا فیضان ہوا. حضرت سے مراد یہاں حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم.
بھائی حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب کے یہاں ملنے کے لیے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ تمہاری کتاب تو یہاں پڑھ کر ہم سناتے ہیں مگر اس میں واسطہ ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ بلا واسطہ ڈائریکٹ ہم سنیں. اور یہ اتفاق ایسا ہے کہ کل ہمارے یہاں منتھلی پروگرام ہے اور حضرت مفتی صاحب صاحب علم آدمی ہے تو علماء بہت مرید ہیں حضرت سے، تو کہا علماء کا بہت بڑا مجمع ہوگا تو ہم چاہتے ہیں. میں تو بڑوں کے سامنے بولنے سے بہت احتیاط، ذرا ادب مانے ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اگر طبیعت پر بوجھ نہ پڑے بڑوں کے سامنے بولنے میں تو سمجھنا چاہیے کہ ادب کی کمی ہے، بوجھ پڑنا چاہیے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علامہ انور شاہ کشمیری جب میری مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں تو میری طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے، اس لیے کہ صاحب علم آدمی تھے. تو اب دل تو بالکل نہیں کر رہا تھا کہ ہم بیان کریں، لیکن منع بھی کیسے کریں حضرت کو. تو میں نے کہا کہ حضرت انشاءاللہ سوچ کر کے ہم بتائیں گے آپ کو، میں دیکھوں گا. حضرت نے آداب المعاشرت کا بھی پورا خیال رکھا کہ ہماری تو پوری چاہت ہے لیکن تمہارے نظام میں کوئی خلل واقع نہ ہو. دیکھا یہ بڑوں کو بڑے حکم کر دیتے ہیں، یہ سامنے والے کا خیال بھی رکھنا چاہیے. اور مجھے کہا کہ صرف 20 منٹ بات کر کے تم چلے جانا، لیکن جب میں پھر ہم نکلے وہاں سے تو ہمارے بڑے بھائی یوسف وہ پہلے، انہوں نے کہا کہ بھائی جب مفتی صاحب تمہیں کہہ رہے ہیں ہمارے گجرات کے اتنے بڑے بزرگ، تمہیں ہاں کہہ دینا چاہیے. اور مولانا یاسین اور بھائی جان بھی ساتھ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ تمہیں ہاں کہہ دینا چاہیے. بہرحال ہم تو ان کے کہنے کی وجہ سے تو نہیں، لیکن مفتی صاحب کو نہ کیسے کہے یہ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے ہم نے ہاں کہا. جب ہم وہاں پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ 20 منٹ تو میں نے تمہاری وجہ سے کہی تھی، مگر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اطمینان سے بات کیجیے. تو بوجھ بہت تھا طبیعت پر، لیکن الحمدللہ حضرت نے شفقت فرمائی اور ہمت افزائی بھی بہت کی کہ پورے بیان میں میری طرف دیکھتے بھی رہے اور بیان میں میری تائید بھی کرتے رہے، مسکراتے بھی رہے. تو اس وجہ سے میں بھی دل کو تسلی تھی کہ ٹھیک جا رہا ہوں. یہ بھی بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات ہے. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جب میں 2-3 مرتبہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے بات کی تو حاجی صاحب بیان میں کہتے تھے کہ واہ واہ ماشاء اللہ ایسا کر دیتے. تو دیکھو بڑے چھوٹوں کو کیسے ہمت افزائی کرتے ہیں. حضرت کی شفقتیں تھیں. تب یہ آخری درخواست ہے. چلیے اصل تو یہی ہے کہ 5 کام کرنے کے، بھائی یاد رہیں گے سلوک بہت ایزی ہے، ہمارا یہ 5 چیزیں کرنے کی ہیں. اور یہ تصوف کی روح جن کو اردو سمجھ میں آتی ہے ان کو حاصل کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو مریدین ہیں، سب کسی شیخ کے بھی مرید ہوں یہ کام آئے گی. تو یہ اس کو پڑھو اور اس پہ عمل کرو. اور الحمدللہ ہمارے ایک فاضل اس وقت اس کو انگریزی میں بھی ترجمہ کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ کرسمس تک میں انشاءاللہ انگلش میں بھی یہ چھپ جائے گی. چلیے
حضرت کی توجہات کی برکت سے میں نے کچھ باتیں عرض کر دی، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. میں آپ حضرات کی خدمت میں مقرر عرض کرتا ہوں کہ اس در کو کبھی نہ چھوڑیں، اہتمام سے بار بار آئیں اور حضرت سے استفادہ کریں. اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت دے. دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا.
میں تو بھائی جہاں کہیں جاتا ہوں وہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں. اور ہمارے یہاں رمضان مبارک میں بھی بار بار کہا جاتا ہے کہ جو جس شیخ سے مرید ہیں اس سے جا کر کے اپنے تعلق قائم کریں. اور کئی لوگ آتے ہیں جو کسی اور شیخ سے مرید ہوتے ہیں، مجھ سے مرید ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارا اپنا اصول یہ ہے کہ ان کو کہہ دیں کہ اپنے شیخ سے رابطہ کرو، تمہارے شیخ پہلے سے موجود ہیں، آپ وہاں سے فائدہ اٹھاؤ. تو وہاں بھی ہم گئے تھے، ہم نے کہا بھائی گجرات میں واپس کہاں آئیں گے، یہ گجرات اس وقت جو بیٹھے ہیں ان کو ہماری مجلس نہیں ملنے والی ہے، تو ان کو ہم سے اگر کوئی چھوٹا آدمی ہوتا تو بھی ہم اس سے جوڑتے، لیکن حضرت تو میرے لیے بھی شیخ کے مقام پر ہیں. تو میں نے کہا بھائی اس در کو کبھی نہ چھوڑنا آپ، اور فائدہ اٹھا لو حضرت سے. اللہ حضرت کی عمر میں برکت پیدا فرماوے اور بہت لمبی عمر دے اور ان کا سایہ ہم لوگوں پر تادر قائم رکھے، اور ہمارے جتنے اکابر ہیں سب کا سایہ امت پر فیوز عامہ اور فیوز تامہ کے ساتھ باقی رکھے.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم حضرت سے پہلے چلے جائیں، ایسا ہوا تو بہت اچھا ہے، حضرت ہمارے لیے دعا کریں گے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ہم سے پہلے چلے جائیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ جن لوگوں سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے، ماں باپ ہیں، اساتذہ ہیں، شیخ ہیں ان کے بارے میں ہم ناگواری کی چیزیں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، شیخ کے بارے میں ہم موت کا خیال لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور اچانک جب انتقال کی خبر آ جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ کبھی کبھی اس طرح سوچنا چاہیے کہ اس وقت میرے حضرت موجود ہیں، میری اصلاح ابھی باقی ہے، اگر حضرت چلے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ میرے حاجی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ اور میرے حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ دونوں کی میرے اوپر بہت شفقتیں رہیں، اور بھی بہت سارے مشائخ کی شفقتیں نصیب ہوئیں، حضرت بھی بہت محبت فرماتے ہیں، لیکن شیخ کے چلے جانے کے بعد ایک حسرت رہ جاتی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، دل میں ایک زخم رہ جاتا ہے جو مندمن نہیں ہو پاتا۔ اس لیے حضرت کی قدر کر لیجئے، حضرت کی رہنمائی میں ذکر میں ترقی کیجئے، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں اور اطلاع و اتباع کا بھی اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
میں اس ہفتے کچھ اموات بھی ہوئی ہیں، بعض لوگوں کا انتقال ہوا ہے، اور ہمارے خالہزاد بھائی ہیں ان کو جو ہے ایک مزی مرض لاحق ہو گیا ہے، جوان ہے بالکل، دعا فرمائے کہ اللہ اس کو صحت عطا فرمائے۔ ہمارا ایک بھانجا ہے، اس کو بھی کمر کی تکلیف بہت شدید ہے، تو اس کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ ہمارے سریون بھائی علی کی اہلیہ تو ایک طویل عرصے سے بیچاری بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اور ہمارے جتنے تعلق والے، غیر تعلق والے جتنے بھی مریض ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرمائے، سب کو صبر دے، سب کو ہمت دے، موت کے قریب ہیں انہیں ولایت والا حسن خاتمہ نصیب کرے، جو انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو ان کے لیے جنت کے باغات بنا دے، اور اللہ تعالیٰ جو جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس پریشانی سے اس کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك، اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهدك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين، يا ارحم الراحمين رحمك معاملہ فرما، يا اكرم الاكرمين كرمك معاملہ فرما، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی نفرت، اپنی نافرمانی کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، الہ العالمین نیکیوں کی، طاعت کی رغبت ہمیں نصیب فرما، اے ارحم الراحمین دعا میں ذکر نصیب فرما، الہ العالمین دعا میں طاعت نصیب فرما، الہ العالمین گناہوں سے، لایانی سے بچانے والا بنا دے، ہمارے قلوب کو ذکر سے منور فرما دے، الہ العالمین صحبت صالح نصیب فرما، صحبت بد سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنے مشائخ کی توجہات سے مالا مال فرما، ان کی محبت نصیب فرما، اے ارحم الراحمین ان کی صحبتوں سے، الہ العالمین فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین ہمارا تزکیہ فرما دے, ہمارا تزکیہ فرما دے, ہمارا تزکیہ فرما دے, ہمارے قلوب کو رذائل سے پاک فرما دے, خسائل سے آراستہ فرما دے. اے ارحم الراحمین ہمارے مشائخ کی عمروں میں برکت پیدا فرما, الہ العالمین ان کو پورے عالم میں تزکیہ کی اور تیری محبت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا. اے ارحم الراحمین ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرما, الہ العالمین شرور فتن سے آزمائشوں سے ان کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں ان سے سب بہت زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مسلمانوں عالم کے حال پہ رحم فرما, جو جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مسجد اقصا حرمین شریفین مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, جماعتوں کی جمعیتوں کی حفاظت فرما, مدارس کی خانقاہوں کی حفاظت فرما, ہر فرد مسلم کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے ارحم الراحمین فضل کی بارشیں برسا دے, رحمتوں کی بارشیں برسا دے. الہ العالمین قدم قدم پہ برکت نازل فرما, قدم قدم پہ نصرت نازل فرما, سلامتی کو پورے عالم میں عام فرما. الہ العالمین ظلم کا خاتمہ فرما, ظلم کا خاتمہ فرما, ظلم کا خاتمہ فرما. مسلمانوں کو شیر و شکر بنا دے, ایک اور نیک بنا دے, ایک اور نیک بنا دے, ایک اور نیک بنا دے. الہ العالمین ایک دوسرے کی بدگمانی سے حفاظت فرما, ایک دوسرے کے بغض سے حفاظت فرما, ایک دوسرے کی ترقی سے الہ العالمین تکلیف محسوس کرنے سے محفوظ فرما. الہ العالمین ایک دوسرے کی ترقی سے خوشیاں نصیب فرما. الہ العالمین ایک دوسرے کی خیر خواہی نصیب فرما, ہمدردی نصیب فرما. اے ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما, رحم کا کرم کا معاملہ فرما, رحم کا کرم کا معاملہ فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ انہیں عافیت عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس پریشانی کو دور فرما, جس کی جو حاجت ہے اس کو پورا فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرما. الہ العالمین نفاق سے ہماری حفاظت فرما, نفاق سے ہماری حفاظت فرما, منافقین کی خصلتوں سے ہماری حفاظت فرما, بری خصلتوں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین علم صحیح علم دین عطا فرما, الہ العالمین اس پر عمل کرنے والا بنا دے. الہ العالمین دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. الہ العالمین خلق تیری مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما لے, اشاعت طریق اشاعت دین کے لیے قبول فرما لے. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے محبت رکھتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, ہمارے محبین محسنین, الہ العالمین ماں باپ اساتذہ مشائخ سبھی کے تمام جائز دین مقاصد کو پورا فرما. الہ العالمین آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. اے ارحم الراحمین دنیا فتنے سے بھر گئی ہے, الہ العالمین ہماری حفاظت فرما, ہماری زبانوں کی حفاظت فرما, ہمارے کانوں کی حفاظت فرما, ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہماری سوچوں کی, ہماری آئیڈیولوجیز کی حفاظت فرما, ہماری عقائد کی حفاظت فرما, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما, ہمارے دلوں کو الہ العالمین اپنی محبت کی مٹھاس عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو نرم فرما دے, دلوں کی قساوت کو دور فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہم سب کو قبول فرما, ہم سب کو قبول فرما, ہم پر فضل عظیم نازل فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین نفس اور شیطان کے شرور سے بچا لے, نفس کو مغلوب کر دے, شیطان کو مغلوب کر دے. الہ العالمین تو ہمیں مدد فرما, الہ العالمین مدد فرما, الہ العالمین مدد فرما, مدد فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے مشائخ ہمارے اساتذہ ہمارے ماں باپ الہ العالمین ان پر رحمتیں نازل فرما, ان کو ترقیات سے مالا مال فرما, ان کے فیوز سے ہمیں مستفید فرما, انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین ان کی نظروں کو ہماری طرف متوجہ فرما دے. الہ العالمین ہمیں ان کی دعاؤں کا مرکز بنا دے. الہ العالمین ان کو رنجش پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے کرم سے قبول فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد لله رب العالمين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.